أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ایک بار درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجه محمد وآل محمد محمد اس تاخیر کے لیے انتہائی معذرت خواہیں کچھ منٹس آپ کو زحمت اٹھانی پڑی سورہ سبا کی آیات مبارکہ کی تشریح ہو رہی تھی اور چند آیات کے بیان کے بعد ان آیات پر پہنچے تھے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی اللہ محمد و آل محمد فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق ان فی ذلك لآیات لكل صبار شکور وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اسلام کی تعلیمات میں اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ کے اندر جگہ جگہ شیطان کا تذکرہ ہے اور شیطان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو مقرر بیان کیا گیا ہے، بالخص شیطان کے اس پہلے واقعے کو کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے دھوکہ دیا۔ اس چیپٹر کو ہم کہہ سکتے ہیں شیطان شناسی، شیطان کو پہچاننا۔ ابتداءً جب میں دینی طالب علم ہوا اور تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کیا تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شیطان کو پہچاننا اتنا اہم کیوں ہے۔ شیطان کو حقیقت سمجھ ہی نہیں پاتے تھے ہم لوگ۔ حقیقت یہ کہ مجھے ابھی احساس ہوتا ہے کہ ہم شیطان کو اصل حقیقت نہیں سمجھ رہے ہوتے تھے، شیطان کو ایک خیالی کردار سا سمجھ رہے ہوتے تھے۔ لیکن اگر غور کریں اتنی زیادہ آیات کے ہوتے ہوئے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ خیالی کردار ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ اصل نہ ہو، کوئی ایسی بس تخیلات ہوں، شیطان اصل میں نہ ہو؟ تو یقیناً میرے خیال میں جو بھی قرآن کریم پڑھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ نہیں، تخیلات نہیں ہیں، شیطان اصل ہے، ایک اصلی وجود ہے، کوئی کہانی نہیں ہے۔ اگر اصلی وجود ہے تو یہ کیسا وجود ہے؟ اس کی دشمنی کیسی دشمنی ہے؟ اپنی دشمنی میں کیا کیا کر سکتا ہے؟ اب آپ تصور فرمائیے، فرض کریں آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک اور آدمی بھی کام کر رہا ہے، آپ کا دشمن بھی ہے، اور اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ کے ہر لکھی ہوئی چیز کو پڑھ سکتا ہے، چاہے آپ نے کتنی چھپائی ہو، آپ کی ہر سوچی ہوئی چیز کو جان سکتا ہے، چاہے آپ نے کتنا ہی چھپایا ہو۔ اس کے بعد اس میں طاقت یہ ہے کہ آپ کے خیالات میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر مکس بھی ہو سکتا ہے، ایسا آپ کا ایک دشمن ہے۔ کتنا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا اس کے بارے میں کہ آپ اس سے آگاہ رہیں، کہیں ایسا نہ آپ کے ساتھ کوئی گڑبڑ کر دے۔ ہم لوگ شیطان کی طاقت کو نہیں سمجھ پا رہے، جو مہلت اس کو ملی ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اور جو شیطان ہمارے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اس کو شناخت نہیں کر پاتے کہ یہ شیطان کی حرکت ہے. میرا اپنا خیال ہے اس مشکل سے نبٹنے کا ایک اچھا راستہ یہ ہے کہ جیسے مثلا فرض فرمائیے آپ تشریف فرمائیں, آپ آخری ایک ڈیڑھ گھنٹے میں دو گھنٹے میں جو کچھ پیش آیا ہے, پورا دن کہوں گا تو ہم لوگوں کے ذہن میں اتنا یاد نہیں رہتا کہ پورے دن کیا کیا ہوا تھا. اگر بس میں ہو تو یہ کر لیں, مثلا جو دن گزرا ہے صبح سے شام تک سوچیں یا ایک دو گھنٹے کا ہی سوچ لیں, سوچیں اس میں سے شیطان کا حصہ کون سا ہوگا, کون سا ایسا حصہ ہوگا جس کی ذمہ داری ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیطان نے کروایا ہے, اللہ نہیں کروائے گا یہ. اب میں مثلا ایک سادہ سی بات کہتا ہوں, کچھ کام ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں یہ شیطان نے نہیں کروائے, یہ اللہ نے کروائے. مثال کے طور پر آپ یہاں تشریف لائے ہیں, صحیح ہے, عبادت گاہ ہے, اہل بیت کا ذکر ہوگا, شیطان لایا ہوگا آپ کو یہاں پر؟ نہیں, یہ شیطان نہیں لا سکتا. اچھا, اب آپ کسی سپر اسٹور میں گئے ہیں, وہاں پہ کچھ خریداری کر رہے ہیں, وہاں پر دونوں امکان موجود ہیں, ممکن ہے آپ صحیح گئے ہوں, ممکن ہے شیطان آپ کو لایا ہو, صحیح ہے. کسی کی ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں گناہ ہی گناہ ہے, یہاں خدا لایا ہوگا؟ نہیں نہیں, وہ خدا کی توفیق کے نتیجے میں آپ نہیں پہنچے ہوں گے, یقینا شیطان کے بہکاوے کے نتیجے میں یہاں پہنچے. جس طرح میں نے تین جگہیں آپ کی خدمت میں عرض کی, ایک جگہ ہے جس میں یقیناً خدا ہی لایا ہے, خدا کی کوئی توفیق تھی کہ آپ یہاں پر آئیں, ایک جگہ یقیناً وہ ہے جہاں پہ آپ کو یقیناً شیطان لے کر گیا ہے, وہاں پہ خدا نہیں لے کے جائے گا, خدا کبھی نہیں کہے گا کہ وہ توفیق دے آپ کو وہاں لے جائے. کچھ جگہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں شیطان لایا ہوگا یا رحمان لایا ہوگا, صحیح کر لیا تو شیطان بچ گئے شیطان سے, غلط کیا تو شیطان میں پھنس گئے. اسی طرح ہمارے اعمال بھی ہیں. آپ بعض جگہ دیکھیں گے سب کچھ صحیح چل رہا تھا, ایک جملہ آپ کے منہ سے نکلا سب خراب ہو گیا. اب ذرا پوچھیے گا یہ ایک جملہ کس نے نکلوایا تھا, یہ کس کا کام تھا؟ اصولاً نہیں ہونا چاہیے تھا, ہو گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ وہ شیطانی عنصر ہے. اسی طرح خدائی عنصر بھی ہے, اسی طرح خدائی عنصر بھی ہے. مثلا میں نے عرض کیا آپ کا یہاں پہ آنا یقین اور خدائی عنصر ہے, خدا لے کے آیا. بعض اوقات آپ دیکھیں گے کوئی چیز ہو رہی تھی, ایک جملے نے آپ کا کام بنا دیا, یہ کون سا عنصر ہے؟ یہ الہی عنصر ہے. اپنی زندگی میں شیطان کے اثرات کو, اسی طرح خدائی نظام کے اثرات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ اور میں اسی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, اس سے باہر نہیں ہے. جیسے مثلا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, مثلا ایک خاندان کی کوئی محفل ہو رہی ہوتی ہے, رشتے دار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے, اچانک کوئی ایک بات کہتا ہے, جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا, باپ اور بیٹے کے درمیان کسی ایک جملے کے اوپر جھگڑا ہو گیا, اور میاں بیوی کے درمیان تو خیر کامنلی ہوتا ہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ اپنے آپ سے پوچھے گا یہ جو جملہ اس وقت شروع ہوا تھا جس سے یہ ساری داستان شروع ہوئی تھی, یہ کس نے نکلوایا تھا, یہ کس کا کام تھا؟ قرآن کریم فرماتا ہے شیطان کا تو کام یہ ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت کو ڈالے. یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, شیطان کا تو کام یہی ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت کو ڈالے, تو کرتا یہی ہے. اگر ہم اور آپ شیطان کو پہچاننا شروع کر دیں تو پھر ہمیں اتنی پریکٹس ہو جائے گی کہ جیسے ہی شیطان حملہ کرے گا ہمارا دماغ فوراً ایک بیل بجا دے گا کہ او ہو, یہ شیطان اب اپنا کام شروع کر رہا ہے, اب بچ کے رہنا. ورنہ شیطان اسی طریقے سے کیا ہے, ریاکاری کا معاملہ ہے. آپ ایک اچھا عمل کر رہے ہیں, اچانک آپ کے ذہن میں آئے گا کہ لوگوں کو بھی تو پتہ چلے, بس آپ سمجھ جائیں بس اب یہ شیطان بیچ میں آ رہا ہے. اچھا, جیسے آپ کو شیطان کا احساس ہو کہ اس کی کچھ سنگن شروع ہو رہی ہے, اسے گراؤنڈ نہیں دیجیے گا ورنہ جم جائے گا, پھر آپ نکال نہیں پائیں گے, پھر نہیں ہم نہیں نکال پائیں گے. نہج البلاغہ میں خطبے میں مولا فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے سینے میں شیطان انڈے بچے دے دیتا ہے, نہج البلاغہ کا جملہ ہے, ظاہر تمثیل ہے یہ. البتہ میں اس بات کا معتقد ہوں, اس کی تشریح یعنی کروں گا کہ یہ تمثیل نہیں ہوتی, یہ حقیقت ہوتی ہے. ہم لوگ کام کو آسان کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ تمثیل ہے, کاش کبھی ہمارا علم اتنا پہنچے کہ ہمیں پتا چلے کہ معصوم تمثیل سے کام نہیں لیتے, معصوم حقیقت بیان کرتے ہیں, وہ شاعری نہیں کرتے, شاعر ہوتا ہے جو تمثیل استعمال کرتا ہے, استعارے اور کنائے استعمال کرتا ہے. اگر مولا فرماتے ہیں ایک آدمی میرے پاس کچھ چیز لے کر آیا اور اس کو دیکھ کر مجھے ایسی نفرت اٹھی جیسے کوئی سانپ کے تھوک میں لپٹی ہوئی چیز لایا ہو، سانپ کے تھوک میں لپٹی ہوئی چیز لایا ہو، تو یہ صرف تشبیہ ہے یا حقیقت ہے؟ ہمارے لیے تشبیہ ہے، ہمارے لیے مثال ہے، کنایہ ہے، محاورہ ہے، ہم یہ کہیں گے، اور مولا نہیں معلوم حقیقت یہی ہو کہ رشوت ایسا ہی ہو اس کا اثر جیسے کوئی سانپ کے زہر میں گندی ہوئی چیز ہوتی ہے. کم سے کم ایک جگہ قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ حقیقت ہے، مذاق نہیں ہے، تمثیل نہیں ہے. فرماتا ہے غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کے لاشے سے گوشت کھانا. اچھا ہم فوراً کہیں گے کہ یہ تمثیل ہے، مثال ہے، قرآن فرماتا ہے مثال نہیں ہے، حقیقت ہے. اتنی حقیقت ہے کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، نبی اکرم نے ان آدمیوں سے کہا کہ تمہارے دانتوں میں لٹکے ہوئے گوشت بھی میں دیکھ رہا ہوں. اتنی حقیقت ہے، بس تمثیل نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. غیبت کرنے کا اثر یہی ہے جیسے مردہ بھائی کے لاشے سے گوشت کھانا. اب مولا فرمانے نہج بلاغہ کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے سینے میں شیطان انڈے بچے دے دیتا ہے. تمثیل ہے یا حقیقت ہے؟ کام آسان کرتے ہیں، کہتے ہیں تمثیل ہے. ٹھیک ہے، تمثیل ہے. اب کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہے شیطان نے اس کے دل میں گھر بنا لیا ہے. وہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ماہ رمضان تو چلا جاتا ہے، اب بہکاوے کون دے رہا ہے؟ اب یہ انڈے بچے دے رہے ہیں. شیطان جا چکا ہے لیکن اس کے انڈے بچے باقی ہیں ابھی. ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ کچھ نہ کچھ اثر ہے اس کا، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا. ماہ رمضان ہے، شیطان تو جا چکا ہے، اب کیا ہو رہا ہے پھر یہ؟ اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اس کے کچھ اثرات رہ گئے ہیں. وہ جو اس کے بچے ہوئے اثرات ہیں وہ ابھی ہمارے اوپر اپنا اثر دکھا رہے ہیں. اور ابھی آیات کریمہ کے اندر بھی چند جملات ایسے آئیں گے، چند آیات جس سے ہم اور سمجھ پائیں گے. فرمایا یہ جو سبا والے تھے جنہوں نے کہا تھا ہمارے درمیان فاصلے ڈال دے، اس کو ان کو ہم نے کیا کیا؟ فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، ان کو تو ہم نے کہانی بنا دیا، افسانہ بنا دیا. مزقناہم کل ممزق، ان کے دھجیاں تک بکھیر دیں، ان کو تتر بتر کر دیا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں صابر اور شاکروں کے لیے، صابروں اور شاکروں کے لیے نشانیاں ہیں. ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ، ان کے بارے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح کر لیا. یہ جو سبا والے تھے ان کے بارے میں ابلیس نے اپنا کام کر لیا. ابلیس نے کیا کام کہا تھا کہ میں کروں گا؟ کہ میں گمراہ کروں گا، کہ میں اے خدا تیرے راستے سے تیرے بندوں کو ہٹا دوں گا. ان کے بارے میں شیطان نے، ابلیس نے اپنا کام کر دیا. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِیسُ ظَنَّهُ، شیطان نے، ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے گمان کو سچا کر لیا. فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے سب اس کی پیروی میں مشغول ہو گئے. ان کے بارے میں شیطان کا کام ہو گیا. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو کوئی کفران نعمت کرے گا شیطان کا کام اس کے بارے میں سچا ہو گیا، اس کو شیطان کے لیے اس کے اوپر حملے کا گراؤنڈ مل گیا، بس پھر حملہ ہوگا. فرماتے ہیں قرآن کریم، وما کان له علیہم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن ہوا فی شک منہا ممن ہوا منہا فی شک. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں آپ کی خدمت میں پچھلے سالوں میں کئی دفعہ یہ بات عرض کی تھی، قرآن کریم کی آیات میں غور کرتے ہوئے آپ کو قوانین مل سکتے ہیں. قانون کا ملنا بہت بڑی فضیلت ہے، قانون کا جان لینا بہت بڑی فضیلت ہے. یہ کہ ایک پتھر گرتا ہے زمین پہ آتا ہے، دوسرا پتھر گرتا ہے زمین پر آتا ہے، یہ سادہ ہے. آپ ایک قانون بنا لیں، ہر مادی جسم زمین کی طرف کشش میں آئے گا. قانون کو جان لینا بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے. علم اصلا قانون سے ہوتا ہے، جتنا آپ کو قوانین بتائیں اتنا آپ کا علم زیادہ ہے. قرآن کریم قانون سمجھاتا ہے. اگر ہم اس قرآن کے قوانین کو سمجھنا شروع کر دیں ہماری زندگی میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، کیونکہ ہمیں قوانین سمجھ میں آ جائیں گے. یہ کہ میں اور آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات مومنین، اللہ کے ماننے والے بندے، ایسی پریڈکشنز کرتے ہیں جو بالکل صحیح نکلتی ہیں. بعض اوقات تو اس میں کوئی معجزاتی اثر ہوتا ہے کہ انہوں نے مثلا کسی طریقے سے مستقبل کو دیکھ لیا. بعض اوقات مستقبل کو دیکھنا نہیں ہے، قوانین بتا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. مثلا ہم نے سورہ سبا کا واقعہ پڑھ لیا، اس کے اندر جناب یہ ثابت ہوا کہ اگر ایک قوم دوسرے قوم سے اپنے فاصلے کو بڑھانا چاہے کہ یہ علیحدہ رہیں ہم علیحدہ رہیں، ہماری امارت پہ ان غریبوں کا کوئی اثر نہ آئے، اس کا مطلب ہے ان کو مصیبت میں آنا ہے. اب اگر کوئی کہے یہ قوم مصیبت میں پھنسے گی، یقیناً پھنسے گی، تو یہ پیشن گوئی کے لیے غیب کو دیکھنا ضروری ہے. نہیں، غیب نہیں دیکھا ہے، قانون بتا رہا ہے، قانون بتا رہا ہے کہ اس قوم کے اوپر مشکل آنی چاہیے. آپ کہیں گے بہت ساری قومیں ایسی دیکھیں جن کے اوپر وہ مصیبت نہیں آئی ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا ان کے بارے میں کوئی اور قانون تو نافذ نہیں ہوا ہوا. مثلا بہت چھوٹی سی ایک بات، صاحب ایک آدمی ہے وہ پیسہ لیتا ہے، پیسہ لینے کے بعد جناب علی لوگوں کے اوپر ظلم بھی کر رہا ہے اور اس کے اوپر عذاب آنا چاہیے. اب ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تو یقیناً عذاب آئے گا، بعد میں پتہ چلتا نہیں عذاب نہیں آیا. کیوں عذاب نہیں آیا؟ جب انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء تک رسائی تھی تو پوچھتے تھے بعض اوقات اس کے ساتھ یہ کام کیوں نہیں ہوا، اس نے یہ گناہ کیا تھا. فما نہیں، اس نے فلاں اچھا عمل کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے. مثلا غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، ٹھیک ہے ایک طرف سے گناہ کر رہا ہے، لیکن وہ جو عمل کر رہا ہے وہ عذاب کو روکے ہوئے، جس دن وہ چھوڑے گا اس دن عذاب آئے گا. اس کا مطلب ہے قوانین کو جاننے سے بہت طاقت ملتی ہے، اور یہ قوانین کہاں سے سمجھ میں آتے ہیں؟ یہ اس قرآن کے اندر ہے، قرآن کریم کے اندر. اب قرآن کریم ایک قانون دے رہا ہے، فرمایا کیا، وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، یہ شیطان کے پاس ان لوگوں کے اوپر کوئی طاقت نہیں تھی، اس کا زور نہیں چل سکتا تھا، لیکن ہم نے یہ سب کروا دیا ہے، یہ نظام بنا دیا ہے کہ شیطان بہکا سکتا ہے ان لوگوں کو، وہ بہک جاتے ہیں گرچہ اس کا زور نہیں چلتا. یہ نظام کیوں بنایا؟ سوائے اس کے کہ ہم پرکھ لیں ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں سے علیحدہ کر لیں جو آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. بس قرآن کریم فرما رہے یہ سارا نظام ہم نے بنایا، کیوں بنایا ہے؟ شیطان گمراہی دیتا ہے، شیطان بہکا دیتا ہے، کچھ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، گمراہی سے دوچار ہو جاتے ہیں. یہ سب ہم نے نظام کیوں بنایا ہے جبکہ شیطان کی طاقت نہیں ہے؟ کیوں بنایا ہے سب؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کس کو آخرت پہ یقین ہے، کس کو آخرت پہ شک ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بات ہمیں سمجھ میں آ گئی قانون کے طور پر، جب کبھی میرا اور آپ کا آخرت پہ یقین بڑھے گا شیطان کی گمراہی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کہیں گے یہ کون سی مشکل بات تھی، تو ہمیں پتا تھی آخرت پہ یقین بڑھے گا تو گمراہی کم ہو جائے گی، اس کو آپ اپنے اندر لے آئیے. اپنی زندگی میں بار بار آخرت کو سوچنا شروع کر دیں، شیطان کی گمراہی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا، یہ ہمیں کیوں نماز میں توجہ نہیں حاصل ہوتی، ہم چاہتے ہیں نماز ڈھنگ سے پڑھیں نہیں پڑھ پاتے، تو اس کا حل پوچھتے ہیں. بھائی حل کیا ہے؟ کہتے ہیں آخرت کو یاد کرو. رابطہ کیا ہے نماز صحیح کرنے کے لیے؟ آخرت کو یاد کرو. یہ رابطہ ہے جو قرآن نے کہا ہے، بھی جتنا آپ اور میں آخرت پر توجہ دیں گے. آخرت صرف جنت جہنم نہیں ہے، ایک تو ہماری مشکل ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہماری معلومات نہ صرف یہ کہ کم ہے بلکہ جگہ سے ہٹی ہوئی بھی ہے. آخرت کچھ اور بھی ہے، آخرت کو جاننے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی کہ آخرت ہے کیا چیز. اصل یہ جو آخرت کی دنیا ہے، آخرت کا مرحلہ ہے کہ اس دنیا سے نکل کر ہم آخرت میں جائیں گے، ایک اور دنیا ہے جس کو ہم برزخ کہتے ہیں، قیامت کہتے ہیں. اچھا میں اب الفاظ اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ جیسے ہم وہ الفاظ استعمال کریں گے لوگ وہی سوچیں گے جو ان کے دماغ میں، تو پوری ڈیٹیلز پھر بتانی پڑیں گی. جیسے ہی جنت کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے؟ کسی بادشاہ کا محل ہے. جیسے ہی جہنم سوچیں گے لوگ زیادہ سے زیادہ کوئی ٹارچر سیل سوچیں گے. جیسے ہی برزخ سوچیں گے لوگ روحوں کا سفر سوچیں گے. یہ سب کچھ اور بھی ہے اس کے پیچھے، یہ برزخ کچھ اور ہونی چاہیے جو ہم لوگ مثلا معمولاً سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو. یہ جو کچھ بھی ہے، یہ جو آخرت ہے، اس کی یاد سے شیطان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کی یاد سے شیطان کے دروازے بند ہوتے ہیں. اچھا اب ہمارے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے، بھائی جب ہم رہتے تو دنیا میں، تو دنیا میں رہنے والا دنیا کو یاد کرے گا، آخرت میں رہنے والا آخرت کو یاد کرے گا. ہم رہے دنیا میں رہیں تو آخرت کو کیسے یاد کریں گے؟ صحیح ہے، اس کا خدا تعالیٰ نے طریقہ یہ بتایا کہ دنیا کی ہر چیز کو آخرت کے پیمانے میں دیکھو، ہر چیز کو آخرت کے پیمانے میں دیکھو. مثال کے طور پر آپ کو ایک آدمی ملا ہے، اپنی نظر میں سوچیں اس سے میں کیا کروں کہ میری آخرت بہتر ہو جائے. آپ کے سامنے ایک اللہ کی نعمت آئی ہے، سوچیں یہ نعمت آخرت میں کیسے ملے گی. آپ کے سامنے ایک مشکل آئی ہے، اس کو بھی آخرت میں سوچئے. ہر چیز کو آخرت کے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیں. جتنا آپ آخرت کے زاویے سے چیزوں کو دیکھیں گے شیطان کا آپ کے اوپر حملہ کم ہوگا، شیطان سے آپ محفوظ ہونا شروع ہو جائیں گے. خدا نے متعال نے یہی کہا کہ ہم نے شیطان کو یہ اجازت دی، یہ طاقت دے دی، گرچہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ زور زبردستی کر لے گا، زور زبردستی نہیں کر سکتا، صرف بہکاوا کر سکتا ہے۔ یہ بھی کیوں دی؟ کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کتنوں کو آخرت پہ شک ہے اور کتنوں کو آخرت پہ یقین ہے۔ اچھا، خوبصورت بات یہ، خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کتنوں کو آخرت پہ یقین ہے اور کتنے آخرت کے منکر ہیں۔ منکروں کا تذکرہ نہیں کیا یہاں پر، کس کا کیا؟ یقین اور شک۔ اچھا، ہم لوگ فوراً اپنے آپ سے کیا کہیں گے؟ ہم اہل یقین ہیں۔ جیسے ہی کافروں کی آیت پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم کافر نہیں ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ جیسے ہی کسی کی آیت پہنچتی ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو میں نے اندازہ لگایا کہ 80-90% قرآن ہمارے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے۔ 5-10% جس میں خالص مومنوں کا تذکرہ ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور اس میں کوئی ڈیمانڈ کم ہے تو ہم سمجھتے ہیں معاملہ تو حل ہے ہمارا۔ نہیں، سب ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ کفران نعمت کافر بناتی ہے، نہ کہ صرف لا الہ کا انکار کافر بناتا ہے۔ تو ہم جاننا چاہتے ہیں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کن کو آخرت پر یقین ہے اور کس کو آخرت پہ شک ہے۔ وربک علی کل شیء حفیظ، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر پورا پورا نگہبان ہے۔ حفیظ نگہبان ہے کیا مطلب؟ اس آیت کریمہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ شیطان کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ ہم نے نظام بنایا کہ دیکھیں کس کو یقین ہے کسی کو شک ہے، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وہ کہہ رہے تمہاری کوئی چیز ضائع نہیں جائے گی، ہر چیز پر ہم ہیں حافظ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، مثلا آپ یہاں پہ چل رہے ہیں، آپ کے راستے میں ایک بچہ آیا، کسی بھی وجہ سے اس نے کوئی کام کیا آپ کو پسند نہیں آیا، اپنے گھور کے دیکھا، اور جو بچہ بےچارا سہم گیا، پتہ نہیں کیا کہ اس کی غلطی نہیں ہو شاید، سہم گیا۔ اچھا، یہ جو سہما ہے نا، اسٹور ہو گیا، اب برزخ میں ملیں گے۔ اب برزخ میں کسی وادی میں کوئی کڑکا ہوگا اور میں سہم کے دبک جاؤں گا، مصیبت میں پڑ جاؤں گا، شاید میرا ہارٹ فیل ہو جائے دنیا کے حساب سے۔ میں خدا سے پوچھوں، خدا یہ کیا مصیبت تھی؟ فرمایا یہ وہ گھورنے والی نظر تھی، میرے بندے کا دل دکھایا تھا نا ایک دفعہ، گھور کے دیکھا تھا، ابھی دیکھو اس کو، یہ میں سستے پہ ٹال رہا ہوں کہ میں نے ایک سیکنڈ گھورا تھا، کڑکا بھی ایک سیکنڈ کا تھا۔ آخرت ایسی نہیں ہے، آخرت سستے پہ نہیں ڈالتی، آخرت بہت لمبا حساب دیتی ہے۔ کیونکہ خدا نے متعال فرماتا ہے تمہارا ایک دن، ہمارا ایک دن تمہارے 50,000 سال پر ہے۔ تو اگر میں نے یہاں پر ایک منٹ گھورا اور اس نے بھی ایک منٹ گھور لیا، نہیں معلوم میرے کتنے بن جائیں گے، میری تو تباہی ہو گئی پھر۔ صحیح، یہ خدا کا نظام ہے۔ وربک علی کل شیء حفیظ، اور تمہارا خدا ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اچھا، صرف برائی کا مسئلہ نہیں ہے، اچھائی پہ بھی نگہبان ہے۔ اچھائی تو چاہتا تو وہ یہی ہے کہ ساری اچھائیوں کا ہی نگہبان بنے۔ آپ نے کسی جگہ پر چھوٹا سا ایک نیکی کا کام کیا ہے، آپ نے کیا اور اللہ کرے کہ آپ بھلا دیں، کیوں؟ جتنی دفعہ تذکرہ کریں گے 10% کم ہوتا چلا جائے گا۔ 10% مذاق میں کہہ رہا ہوں، ممکن ہے 25% کم ہو جائے۔ اپنی نیکی کا تذکرہ اپنے سامنے کرنا بھی بعض اوقات مصیبت بن جاتا ہے، بعض اوقات، ہر جگہ نہیں، ایسا نہیں، بعض اوقات مشکل بن جاتا ہے۔ مثلا اسی لیے ہمارے پاس روایت کے اندر لکھا ہوا ہے، اپنی نیکیاں بھلا دو، اپنی غلطیوں کو یاد رکھو۔ کیوں؟ نیکیاں یاد رکھو گے تو کیا ہوگا، کہیں نہ کہیں بولو گے، اور جیسے ہی بولو گے، وہ ایک روایت میں تھا نا کہ مثلا فرشتے نیکی کا حساب لکھتے ہیں، ایک دفعہ کہیں بولتا ہے بندہ دوسرے بندوں کے سامنے، تو فرشتے کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا کم کر لیتے، کیونکہ اب اس میں خدا کے سوا بندوں کی خوشی بھی شامل ہو گئی۔ پھر وہ کہیں اور بولتا ہے، کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا اور کم کر لیتے ہیں، کیوں؟ اور بندوں کی خوشی آ گئی۔ پھر ایک اور دفعہ بولتا ہے، اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی اس نیکی سے کوئی چیز باقی نہیں بچتی، سارا حساب کلیئر ہو گیا۔ کیوں؟ بجائے کہ خدا سے لیتا، اس نے بندوں کے سامنے بول بول کر اکاؤنٹ بیلنس کر لیا۔ تو یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ تو خدا نیکیوں کو بھی باقی رکھتا ہے، برائیوں کو بھی باقی رکھتا ہے، چونکہ وہ ہر چیز کے اوپر حافظ ہے۔ آخر میں فرمایا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کل اور تشریح کریں گے، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر۔ فرمایا یہ انشاءاللہ کل اس کو میں تفصیل سے بات کریں گے. بس آخری بات کیا ہوئی, وہ ہر چیز کو بچا کے رکھتا ہے. اگر صرف اتنا ہی یقین ہونا کہ وہ ہر چیز کو بچا کے رکھتا ہے, یہ بھی آخرت کا حصہ ہے, یہ بھی ایک آخرت کا حصہ ہے کہ خدا ہر چیز کو بچا کے رکھتا ہے, چاہے مثقال ذرہ نہیں کیوں نہ ہو, چھوٹا سا ذرہ. تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر اصلاح ہو جائیں گی کہ اس کو بھی خدا یاد رکھے گا, ہم بھلا دیں گے, ہم بھلا دیں گے, خدا یاد رکھے گا. آپ جتنی نیکی کریں گے, میں اور آپ جتنی نیکی کریں گے, چاہے چھپی ہوئی کیوں نہ ہو, اور حتی الامکان کوشش کریں گے نیکیاں بہت زیادہ آشکار نہ ہوں کہ اس کے اندر مشکلات کا خطرہ زیادہ ہے, تو خدا نے متعلق ان سب کو محفوظ کرے گا اور قیامت کے دن ایک ایک کو لا کے رکھے گا. مرحومین کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ جو میں اور آپ فاتحہ پڑھتے ہیں, درود بھیجتے ہیں, صرف ایک شرط کے ساتھ, خلوص سے ہو, بس پھر آسانی بہت ہے. سامنے والے کو پتہ نہیں کیا کچھ مل رہا ہوتا ہے اگر خلوص سے جا رہا ہو. ایک اور خدا نے متعلق کے نظام میں عجیب خوبی ہے, یہ میں نے مردوں کا تذکرہ ہے کہ زندوں کا بھی کر دوں. ایک روایت میں لکھا ہے, اپنے لیے دعا مت کرو, سب دوسروں کے لیے دعا کرو. اگر تم ایسے بن گئے تو پھر فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے. تمہاری دعا شاید پوری نہ ہو, لیکن اگر فرشتے تمہارے لیے دعا کریں اب ضرور پوری ہوگی. کیا درس ہے ہمارے لیے؟ خود غرضی کم ہونی چاہیے, خود غرضی کم ہونی چاہیے, دوسروں پہ توجہ زیادہ ہونی چاہیے, مسائل حل ہوں گے. مثلا فرض کریں آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ چاہتے ہیں اس مشکل سے نکلیں, گڑ گڑا کے خدا سے سچے دل سے دعا کریں, خدا اس جیسی مشکل میں پھنسے ہوئے تمام مومنوں کو نجات دے دے. اگر آپ نے اور میں نے کثرت کے ساتھ یہ کام کیا, انشاءاللہ خدا ایک فرشتہ معین کر دے گا جو میرے اور آپ کی اس مشکل میں مجھے اور آپ کو دعا دے رہا ہوگا, پھر ہمارا کام آسان ہے. یہ خدا نے متعال کے اس دنیا کے لیے قوانین ہے. یہ دنیا مشکل جگہ نہیں ہونی چاہیے, ہم نے مشکل بنا لی ہے, ہم نے اپنی ان کچھ غلط باتوں کی وجہ سے اس کو مشکل میں تبدیل کر دیا ہے, ورنہ یہ مشکل اتنی ہونی نہیں چاہیے تھی. اور خاص کر جب میں سوچتا ہوں ہم اور آپ الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, سید الشہداء کے ماننے والے ہیں, وقت کے امام کے ماننے والے ہیں علیہ السلام, ہمارے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی یہ دنیا. نہ کہ مشکل نہ ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو, نہیں, رکاوٹ تو آئے گی, امتحان تو ہوگا, امتحان ہمیں مشکل نہیں لگے گا, امتحان مشکل نہیں لگے گا, کیونکہ بالآخر سب کچھ خدا کے لیے کرتے چلے جائیں گے تو ساتھ دینے والے بہت ہیں. اور یہ کہ میں اور آپ مثلا سید الشہداء کو یاد کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ ساتھ نہ دیں, یہ نہیں ہوگا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان کو یاد کریں سچے دل سے, خلوص شرط ہے, بس ہم ان کو یاد کریں وہ ہمیں یاد نہ کریں, یہ نہیں ہو سکتا. ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کریں سچے دل سے بغیر کسی غرض کے اور وہ ہمیں یاد نہ کریں, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم اپنے لیے اتنے مہربان نہیں ہیں, وہ ہمارے لیے زیادہ مہربان ہے, ہم سے زیادہ ہمارے لیے مہربان, ہم اتنے مہربان نہیں ہیں, وہ ہمیں جانتے ہیں, ہماری مشکل کو بھی پہچانتے ہیں. بعض اوقات دیکھتا ہوں روایات کے اندر بہت عجیب ہے, ایک آدمی آٹھویں امام کی خدمت میں پہنچا, ان کی ذات پر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد, گھر پہ رکا, رات کو آیا امام کے پاس, ظاہراً عشاء کے قریب ہوگا, کافی دیر تک سوال جواب کیے, کافی دیر تک سوال جواب کیے, کافی سوال جواب کرنے کے بعد کہنے لگے کہ اب میں گھر جاتا ہوں. مولانا نے فرمایا دیر ہو گئی ہے, تم یہیں رک جاؤ, کوئی بات نہیں. کہنے لگا کہ میں زحمت کا سبب بنوں گا. فرمایا نہیں, زحمت نہیں ہے, جو مہمان خانہ تھا وہیں پہ ٹھہرا دیا, نہیں, گھر کے اوپر چھت تھی, چھت کے اوپر بستر لگوا دیا امام نے, اور اپنا بستر اس کے لیے بھجوایا, اپنا بستر بھجوایا. بہت خوش ہوا کہ مولا نے اپنا بستر میرے لیے بھجوایا, بہت خوش ہوا. جب بستر دیکھا تو بستر پہ سونے سے پہلے دو رکعت شکرانے کی نماز پڑھی, شکرانے کی نماز پڑھی, خدا تو نے بڑی سعادت دی. اس کے بعد ابھی کچھ سوچ رہا تھا, امام تشریف لائے, پہلو میں پاؤں رکھ کے ذرا سا دبایا اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اس پر کلچ غرور کرنے لگو. میں سوچنے لگا اتنے شفیق ہیں کہ اتنا سا بھی غلطی کا موقع نہیں دینا چاہ رہے, کتنی شفقت. نہیں چاہتے کہیں ادھر سے شیطان اس کو دھوکا نہ دے دے تو پاؤں پاس آ کر اس پہ بھی تھوڑی سی تبدیلی کر دی کہ دیکھو کہ ایسا نہ ہو ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے اس کے اوپر تمہیں شیطان دھوکا دے دے. بہت خیال رکھتے ہیں. جو خود مولا کا فرمان ہے فرمایا الامام کل والد الشفیق, امام مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے. آپ یقین فرمائیں اگر ہم مصیبت میں ہوں ہمارے امام کا دل جو غمگین ہوتا ہی ہوتا ہے, نہیں ہوتا کہ نہیں ہو سکتا. کبھی آپ نے دیکھا مثلا جمعے کا دن گزرا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جمعے کے دن خاص کر دل غمگین ہونے لگتا ہے عصر کے موقع پر. یہ حالت ایک عجیب ایک حالت ہوتی ہے, جمعے کے دن مغرب سے پہلے دل میں عجیب کسک سی اٹھنے لگتی ہے. کسی نے کسی عارف سے پوچھا کہ آغا یہ کیوں ہوتا ہے, فرمایا جمعے کے دن عصر کے وقت امام کا دل بہت غمگین ہوتا ہے, امام کا دل غمگین ہوتا ہے. پوچھا کس بات پہ غمگین ہوتا ہے, فرمایا وہ اپنے شیعوں پہ ہونے والے ظلم دیکھتے ہیں نا ان کا دل بہت کڑتا ہے, ان کے دل پہ بہت غم تاری ہوتا ہے کہ میرے شیعوں کے اوپر میرے ماننے والوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے. اس کے بعد خدا کے حضور فریاد کرتے ہوں گے کہ خدایا کب وہ وقت آئے گا میں اپنے ماننے والوں کی نصرت کر دوں گا. کچھ رکاوٹیں آڑی آئی ہوئی ہیں, نہیں معلوم کیسی رکاوٹیں ہیں, نہیں معلوم ہماری طلب کیوں نہیں ہے, ہماری پکار میں اتنی شدت کیوں نہیں ہے کہ خدا نے متعال لطف و کرم کرے, رحم کرے, وہ امام تشریف لے آئے. کبھی کبھی سوچیں آپ تو آپ غور کریں ان امام کے دل پر بہت زخم ہوں گے, ان کے دل پر بہت گہرے زخم ہوں گے کہ جو ان کے اجداد کے ساتھ پیش آیا ہے وہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. میں جرات نہیں کرتا اس روایت کو پڑھنے کے لیے, کوئی مجھ سے ریفرنس بھی مانگے تو میں ریفرنس میں یہی کہتا ہوں, ایران میں ایک بہت بڑے عارف ہیں استاد فاطمی نیا, انتہائی سچے پرہیزگار سید بزرگوار عرفا کی فہرست میں, یعنی سمجھ لیں آغا بہجت کے جو استاد تھے ان کے استاد بھی وہی ہیں, بہت بزرگوار آدمی ہیں, سید ہیں, محترم ہیں, مصائب پڑھتے ہیں بہت احتیاط سے, مصائب پڑھتے ہیں بہت احتیاط سے, مصائب پڑھتے ہیں بار بار کہتے ہیں سچے ترین مصائب پڑھنا, کبھی غلطی نہ کرنا, یہ نہ کرنا, وہ نہ کرنا. سید بزرگوار نے ایک مصائب پڑھے ہیں بڑے عجیب, بہت ہی عجیب, کہا جب بی بی کے اوپر دروازہ گرا تو بی بی نے پہلی ندا دی تھی یا مہدی ادرک نے. گویا بی بی کی ندا صدیوں کو چیر کر اپنے بارہویں فرزند پر پہنچ گئی. کیسا آپ کے دل پہ چوٹ لگی ہے, میرے مولا کو اپنی ماں کی یا مہدی یاد آتی ہوگی. وہ بندے غیبت میں کتنا تڑپتے ہوں گے کہ میری جد ماجدہ نے مجھے پکارا تھا نصرت کے لیے, شاید امام سے معذرت طلب کرنی چاہیے, یہ مصائب پڑھتے سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے.
سيعلم الذين ظلموا أي من قلب
ينقلب. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے سیدہ کے ذکر کا واسطہ, ان کی مظلومیت کا واسطہ, ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے, ہمارے اعمال تیری فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے, تجھے واسطہ ذکر اہل بیت کا ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار تو نے رحمت و مغفرت کے وعدے کیے ہیں, پاک پروردگار شب جمعہ گزر گئی, جمعے کا دن گزر گیا, اگر اب تک نہ بخشا ہو تجھے سیدہ طاہرہ کا واسطہ, ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار جو بیمار ہیں, بے روزگار ہیں, قرض کے بار میں مشکلات سے دوچار ہیں, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار ہماری تمام آرزویں تیری حجت کے لیے ہیں, پاک پروردگار شاید دنیا میں غافل ہو جاتے ہیں لیکن دل کے اندر کسک تیری حجت کے لیے ہے,
تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہوں کہ ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما، ان کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ جو سید الشہداء کے لیے کہے، اے پاک پروردگار، اس دنیا سے زندگی کا اختتام امام کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
Oh.